السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. محبت سے جو شریف پڑھ لیجیے سب حضرات، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں. اے لوگوں، اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسموں کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا تم جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. آج کی گزارشات میں ہم انشاءاللہ منہیات قرآنیہ کا ذکر شروع کر رہے ہیں. منہیات کا مطلب ہے وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وحی کے ذریعے سے ہمیں روکا ہے، ان کا بیان ہوگا. اور وہ تمام چیزیں کہ جن کے استعمال سے جن کے استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے، ان کا ذکر انشاءاللہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں روکے گئے کاموں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کے استعمال سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان کے استعمال سے باز رہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جن دو آیات کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا ہے، اور یہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے پہلا خطاب ہے. یہاں میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کو اور مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کان دھرنا ہے. عرب کے مشرکین کی طرح ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اتاری ہیں ان کی پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ جناب، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے. جو باپ دادا ہمارے کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے. یہ بات اللہ نے دو مرتبہ ذکر فرمائی. وَإِذَا قِيلَ اللَّهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا کہ وہ کرو جو اللہ نے فرمایا ہے, تو قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, وہ آگے سے کہہ دیتے تھے کہ بس جی ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہم تو وہی کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تو جوان ہیں, جوان سال ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے ہیں, آپ جو باتیں کہتے ہیں ہم ان کو کیسے مانیں, ہمارے باپ داداؤں کی تعلیمات کے خلاف ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, دین سے ہٹ کر جو بات تم کر رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو. لہذا میں شروع میں ہی آپ سے کہہ دوں کہ باپ داداؤں سے چلی آ رہی روایات اگر قرآن و سنت سے متصادم ہوں تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے, چاہے ہم نے پہلے کبھی سنی ہو یا نہ سنی ہو. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہم نے سن لی ہو. بات باتیں جو زندگی میں ہم نے کبھی نہیں سنی وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر بیان ہوں تو ہمیں ان کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے. یا ایوہ الناس کہہ کر قرآن کریم میں پہلی مرتبہ تمام انسانوں کو ایک کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک کام سے روکا ہے جو اصل میں ہمارا موضوع. لیکن یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پانچ اپنے انعامات کا ذکر فرمایا, پانچ نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ جس نے یہ نعمتیں تمہیں میسر کی ہیں اسی کا یہ حق ہے کہ اس کو معبود مانا جائے اور اس کی عبادت میں اور اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی اور کو اس کا سانجی اور شریک نہ بنایا جائے. جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے, الفاظ پر ذرا غور کیجئے, فرمایا یا ایہا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے پروردگار کی عبادت کرو. عبادت کسے کہتے ہیں؟ الخضوع والتذلل, انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا, کسی کا حکم ماننا. عبادت کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اسم جامع لکل ما یحبه اللہ ویرضاه من الاقوال والاعمال الباطنیۃ والظاہرہ, وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں انہیں بجا لانا عبادت کہلانا ہے. بعض مفسرین نے عبادت کا مفہوم اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کے عقیدے کے ساتھ اس کی تعظیم بجا لانا, تعظیم بجا لانے کے جتنے طریقے ہیں وہ اللہ کے لیے خاص کرنا, اس کی بات ماننا, اسے عبادت کہتے ہیں. بلکہ علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے اس بات کو بڑے آسان الفاظ میں یوں واضح فرمایا کہ عبودیت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے سوا کسی اور کے حقیقت میں صاحب تصرف ہونے کا عقیدہ نہ رکھا جائے, کہ صاحب تصرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اسی لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کی تفسیر مفسر قرآن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائی ہے کہ اعبدوا ربکم کے معنی ہے وحد اللہ, اللہ کو اکیلا مانو, اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا مانو, اور اطاعت اور عبادت میں تھوڑا سا فرق ہے. اطاعت دوسروں کی بھی ہوتی ہے, جیسے خود محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی اطاعت کا اور اولو الامر کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے. اس جملے میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم سے عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ تمہارا الہ بھی ایک ہے اور تمہارا رب بھی ایک ہے. لہذا جو تمہارا الہ ہے اور جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو. اس سے پہلے حکم کی بجا آوری کا فائدہ بیان کرتے ہوئے یہ جو پہلا حکم ہے, اس پہلے حکم میں حکم کی بجا آوری کا فائدہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے بچ جاؤ. تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی بچاؤ کے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کی ناراضی سے بچنا, یہ تقوی کہلاتا ہے. یہاں ایک وضاحت کر دوں, یہ کہ لعلہ کا جو لفظ ہے نا لعلکم, یہ لعلہ عام طور پر اس کا معنی کرتے ہیں امید ہے کہ ایسا ہوگا یا شاید ایسا ہو, یہ آرزو کے لیے آتا ہے, اظہار شک کے لیے آتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے ایسا ہو یا امید ہے ایسا ہو, یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. یاد رکھیے عام حالات میں لعلہ کا یہ ترجمہ کریں گے, لیکن یہ حرف جب اللہ تعالی کی طرف سے ہو تو شک یا امید کی بجائے یہ یقین کے معنی میں ہو. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لعلہ ہے قرآن کریم میں, اللہ کے ساتھ جب اس کا ذکر آتا ہے تو فسر فی کثیر من المواضع لکی, یہ تاکہ کے معنی میں آتا, تاکہ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچتے رہو. اور صاحب منار مفسر ہے بہت معروف, وہ فرماتے ہیں کہ لعلہ للترجی فی ذاتہا, لعلہ کا جو حرف ہے یہ حقیقت میں تو امید ہے کہ معنی میں آتا ہے, وضع کیا گیا ہے. وَإِذَا وَقَعَتْ فِي کلام اللہ تعالی یکون معناہ التحقیق, لیکن جب یہ حرف اللہ تعالی کی طرف سے اس کے کلام میں آتا ہے تو پھر یہ امید ہے کی بجائے یقین ہے کہ معنی میں آتا. لعلکم تتقون تحقیق کے معنی میں آتا ہے. تو اللہ تعالی نے ان آیات میں اپنے معبود برحق ہونے کے لیے پانچ انعامات کا, نعمتوں کا ذکر فرمایا پہلے, اور ہمیں احساس دلایا ہے کہ جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اسے لائق عبادت مانا جائے. ذرا غور کیجئے کون کون سی نعمتیں ہیں. الذی خلقکم والذین من قبلکم, پہلی نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزرے. اور خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں اختراع الشیء علی غیر مثال سبق, کہ کسی مثال کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنا, یہ خلق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اجزاء جمع کر کے ان کو اکٹھا نہیں کیا، ان اجزاء کا کریٹر بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جتنی مصنوعات لوگ بنا رہے ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ان سے کوئی چیز کھڑی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے ہر چیز کو بنایا۔ دوسری نعمت الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ سورہ ملک آپ اگر پڑھیں گے تو یہ بات ذرا مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی۔ الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور، اللہ بیان فرماتے ہیں۔ تیسرا انعام والسماء بناء، اس نے آسمان کو چھت بنایا۔ اور سما کسے کہتے ہیں؟ مجموع ما فوقنا من العالم، کائنات کا وہ تمام حصہ جو ہمارے اوپر ہے اس کو عربی میں آسمان کہتے ہیں۔ چوتھا انعام وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالی نے بادلوں سے، چونکہ مراد یہاں سما سے بادل ہے، بادلوں سے پانی برسایا۔ پانچواں انعام فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس نے زمین سے پھل نکالے جو تمہارے لیے روزی کا سامان ہے۔ اور ثمرات کیسے؟ ثمرات ثمرہ کی جمع ہے۔ ثمرات کہتے ہیں ما يحصل من النبات نجما كان او شجرا، زمین سے نباتات کی ہر قسم کی پیداوار کو ثمرہ کہا جاتا ہے۔ زمین سے ہر قسم کی پیداوار، چنانچہ یہ جتنی چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں یہ سب کے سب زمین کا کیا ہے؟ ثمرہ ہے۔ ان پانچ نعمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بار بار کیا ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت قابل توجہ ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے، ذرا غور کیجئے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 10، اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آ سکے۔ تمہیں کوئی ستون نظر آ رہے؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں آپ کو کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئے گی۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ زمین ڈگمگائے نہیں، تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، پھر ہم نے زمین میں سے قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ ذرا پھلوں کو دیکھیں، ان کے رنگوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، ذرا سبزیوں کو دیکھیں، ان کے رنگوں کو دیکھیں۔ بھائی یہ رنگ کون ترتیب دے رہا ہے؟ یہ رنگوں کی پڑیاں پھلوں کے نیچے اور رنگوں کی پڑیاں سبزیوں کے پودوں کے نیچے کون رکھ رہا ہے؟ هذا خلق اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہے ہیں، فأروني ماذا خلقوا من الأرض، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، اب ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا تم نے مشکلیں حل کرنے والا بنا رکھا ہے، مشکل کشا، جنہیں تم نے اللہ کے سوا حاجتیں پوری کرنے والا بنا رکھا ہے، یا جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا تمام تر اختیارات کا مالک بنا رکھا ہے، فَأَرُونِ، مجھے دکھاؤ، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کہ جو اللہ کے سوا ہیں انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کیا پیدا کیا۔ یہ سوال اللہ تعالی
ہم سے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہر قرآن پڑھنے والے سے سوال ہو رہا ہے, اور ایک جگہ نہیں, قرآن کریم میں جگہ جگہ ہو رہا ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 میں ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فرمایا, قل, اے میرے پیارے, اے میرے حبیب, ان سے کہہ دیجئے, ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ, ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو اللہ تعالی کے ساتھ تم نے شریک بنا رکھا ہے اور جن کو تم پکارتے ہو, تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ تعالی کے سوا پکارتے ہو, ارونی ماذا خلقوا من الارض, مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا, ام لہم شرک فی السماوات, آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے. اللہ اکبر. یہی الفاظ تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 میں ذکر فرمائے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو یا تو قرآن سناؤں یا اللہ کے حبیب کا فرمان سناؤں. یہ کھرا سودا ہے جو میں اللہ کی مہربانی سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. سورہ احقاف کی آیت نمبر 4, قل, اے میرے حبیب, آپ ان سے کہہ دیجئے, ارائی تم, او بھائی ذرا غور تو کرو, ما تدعون من دون اللہ, ان ہستیوں پر غور کیا تم نے کبھی کیا ہے جن کو تم اللہ تعالی کے سوا پکارتے ہو, ارونی ماذا خلقوا من الارض, مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی, ام لہم شرک فی السماوات, کیا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے, آسمان کس نے بنائے, کہہ دیجیے, زمین کس نے بنائی ہے, ایتونی بکتاب من قبل ہذا, اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی, میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ, یعنی اپنے عمل کے دلیل کے طور پر تم پیش کرو ایسی کتاب جو اس قرآن سے پہلے کی ہے, تورات میں بات آئی ہو, زبور میں آئی ہو, انجیل میں آئی ہو, او اثارت من علم, یا پھر کوئی ایسی روایت لاؤ جو کسی نبی علیہ السلام نے تمہیں ایسا کرنے کا فرمایا ہو, ایسی روایت لاؤ جس کی بنیاد ٹھوس علم کی بنیاد پر ہو, کس سے کہانیاں نہ سناؤ, کوئی ٹھوس دلیل پیش کرو کہ کسی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے. یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی کی گئی مہربانیوں اور اپنی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں, پانچ نعمتوں کے بعد یہ فرمایا, فلا تجعلوا للہ اندادا, یہ ہے اب اس مہربان اللہ کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے, اس مہربان اللہ کا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے, وہ مہربان اللہ جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے, اور وہ مہربان اللہ جس نے بلندیوں سے پانی برسایا ہے, اور وہ مہربان اللہ جس نے اس پانی سے زمین کو سیراب کر کر اس سیراب کر کے اس میں سے پھلوں کی صورت میں تمہارا رزق کا انتظام کیا ہے, اس رب العالمین کا یہ حق ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, جانتے بوجھتے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ قرآن کریم کی منہیات میں سے پہلی بات ہے, پہلا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ قرآن کا خلاصہ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ ہے, اعبدوا ربکم, عبادت کس کی کرو, اللہ کی کرو, اور لا تجعلوا للہ اندادا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, سارے قرآن کریم کا خلاصہ, بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی دعوت کا خلاصہ. ہر نبی نے یہ دعوت دی, تمام انبیاء کی دعوت میں یہ مشترکہ بات ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک. ہر نبی وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ اس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ ہر نبی اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ذرا یہ الفاظ پر ذرا غور، لا تجعلوا کا معنی کیا ہے؟ مت بناؤ للہ، اللہ کے لیے، اندادن ند کی جمع ہے، اور ند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی مثال ہو، جس کی کوئی نظیر ہو. لا تجعلوا للہ اندادن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور اس کا ہمسر نہ بناؤ. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے شرک نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں اور اس کے اختیارات میں کسی کو اس کا سانجی نہیں ماننا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی شدید مذمت کی ہے. شرک اللہ کی غیرت پر ڈاکہ ہے. میرے الفاظ پر غور کیجئے، میرا اور آپ کا اپنی گھر والی کے ساتھ عارضی تعلق ہے، اس تعلق میں غیر کی شرکت کوئی برداشت نہیں کرتا. کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیوس کہلاتا ہے. عارضی، ہاں، باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، اس میں غیر کی شرکت کوئی برداشت نہیں کرتا کہ بیٹا کہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس کے نسب میں سے ہوں. اور بندگان خدا، عارضی تعلق میں غیر کی شرکت آپ برداشت نہیں کرتے، تو حقیقی تعلق میں اللہ غیر کی شرکت کیسے برداشت کرے؟ اللہ نے قرآن کریم میں شرک فی الصفات اور عبادت میں شرک کی شدید مذمت کی ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 62 سے لے کے 67 تک گھروں میں جا کے ان آیات کو پڑھنا اگر موقع ملے. سورہ زمر 24 پارہ آیت نمبر 62 سے لے کے آیت 67 تک، اللہ خالق و کل شے، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز کا کریئٹر ہے، خالق ہے. بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے اللہ کا حقیقی تعارف حاصل کرنا ہے، کریں، 20 پارے کا پہلا رکوع پڑھو. 20 پارے کے پہلے رکوع کی 6 آیات اللہ تعالی کا بہترین تعارف. امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے بارونق باغات اگائے. مَا كَانَ لَكُم مَّن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ ان باغات کے درختوں کو ہی اگا. یہ درخت حقیقت میں کون اگا رہا ہے؟ أَنتُم أَنشَأْتُم شَجَرَهَا أَم نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اور بندگان خدا، بوڑ کے درخت کا بیج کتنا معمولی ہوتا ہے، اس چھوٹے سے بیج میں اللہ نے کتنا بڑا تنا اور کتنی شاخیں اور کتنے پتے پہلے سے ہی جمع کر دیے. آم کی گٹھلی کتنی سی ہوتی ہے، اس گٹھلی میں تنا، شاخیں، پھل، پتے کس نے جمع کیا ہے، کس نے جمع کیا ہے؟ اور کون ہے جو تربوز کے باہر کی سبزی پر، سبزے پر رنگ، سبحان اللہ، نقشے کھینچتا ہے تربوز کے باہر کے پر، اور اندر کی سرخی کو باہر کے سبزے سے نہیں ملنے دیتا، اور سیب کی باہر کی سرخی کو اندر کے سفیدی سے نہیں ملنے دیتا، اور کلی کی خوشبو کو گلاب سے نہیں ملنے دیتا، اور گلاب کے پتوں کی پنکھڑیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ملنے دیتا، اور انار کے ایک ایک دانے کو ایک ایک جگہ فٹ کر کے ایسے چن رہا ہے جیسے جیسے زیور بنانے والا موتی چنتا ہے۔
کون ہے اللہ کے سوا؟ کون ہے؟ ماں کان لکم من تنبتوا شجرہا، تم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ ان باغاتوں کے درخت اگا دو۔ اللہ فرماتا ہے الہم مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں گا، اللہ تعالی کا تعارف حاصل کرنے کے لیے سورہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی میں 10 وقف ہیں، ہر وقف اللہ کا مستقل تعارف، اللہ کا مستقل تعارف۔ سورہ زمر کی آیت ہم پڑھ رہے تھے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے دستے ہیں جو بندے کے آگے پیچھے چلتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا جی، وہ بس ایوی سیکنڈ ہی لگے ہے، ایکسیڈنٹ ہونے لگا سی میں بچ گیا، اور تو کہاں بچا ہے؟ اللہ کا نظام کام کر رہا ہے۔ یہ جملہ اللہ نے قرآن کریم میں دو جگہ ذکر کیا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے دستے ہیں بندے کے آگے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ کا امر اٹھتا ہے پھر حادثات پیش آتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، وہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا رکھوالا وہ ہے، کارساز وہ ہے، کام بنانے والا وہ ہے، کرنی والی سرکار وہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اے میرے پیارے، جب بھی کسی کام کے بارے میں آپ کرنا چاہیں تو کبھی یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، میں یہ کام کل کر دوں گا، بلکہ یہ کہا کریں کہ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو کر۔ کیا کہیں گے؟ اگر اللہ چاہے گا تو کروں گا۔ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے یہ جملہ کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، سرکار جو اللہ اور آپ چاہیں وہی ہوگا۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا جی، جو اللہ اور آپ چاہیں، اللہ رسول چاہیں وہی ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، قل ما شاء اللہ فقط، صرف اتنا کہو وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4980 حدیث ابو داؤد شریف کی، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، مت کہو یہ جملہ کہ جو اللہ اور فلانا چاہے گا وہی ہوگا، اللہ اور سرکار چاہیں گے وہی ہوگا، یہ جملہ مت کہو۔ ولکن قولوا ما شاء اللہ، بلکہ یوں کہا کرو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، کیونکہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ثم شاء فلاں، پھر کہا کرو کہ اسباب کے درجے میں فلاں جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ یہ کام کرائیں گے۔ پھر کہا اسی آیت میں، آیت نمبر 63 میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 63، لہو مقالید السماوات، ایک ترتیب ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سورہ زمر کی
آیت نمبر 62 سے 67 تک یہ گھروں میں جا کے پڑھیں، لہو مخالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ زور سے کہہ دیجئے. سورہ شورا کی آیت نمبر 12 میں یہی الفاظ ان الفاظ میں فرمائے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. دو جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ سارے خزانے اسی کے پاس ہیں. کیا کہا؟ سارے خزانے اسی کے پاس ہیں. سورہ حجر آیت نمبر 21، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہر ایک چیز کو ہم ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں. اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. وہ دو جگہ اللہ نے فرمایا کہ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. اور دو جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ چابیاں بھی ان خزانوں کی کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. اور پھر سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں فرمایا، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع کو بھی ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. اب تین باتیں سمجھ آئیں، خدا را اس کو قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ کہ خزانے کس کے پاس ہیں. زور سے کہیں، خزانوں کا مالک کون ہے؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ دو جگہ فرمایا، اور دو جگہ فرمایا ان خزانوں کی چابیاں کس کے قبضے میں ہیں؟ لہو مقالید السماوات والارض، لہو مقالید، دو جگہ خزانوں کی چابیاں کس کے قبضے میں ہیں. اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں فرمایا، ان خزانوں کو بانٹنے والا کون ہے؟ کہہ دو، کہہ دو، خزانوں کی چابیاں کس کے پاس؟ خزانے کس کے پاس؟ ان کو بانٹنے والا کون؟ قرآن کی آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. پھر یہ جنتری میں جو لکھا ہوتا ہے کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ بلیاں دے آئی، اب ہم قرآن کو پیش نظر رکھیں گے یا یہ جنتری والی بات کو پیش نظر رکھیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں، قل اے میرے حبیب، آیت نمبر 64 سورہ زخرف زمر کی، افغیر اللہ تامرونی اعبدوا ایہا الجاہلون، اے جاہلو اس کے باوجود تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں، کیا کہتے ہو؟ وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ، اے پیارے ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی میں نے وحی کی ہے. وَيْلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی ہے جو آپ سے پہلے گزر گئے، آپ سے پہلے تشریف لائے، تشریف لاتے رہے مسلسل، ان کی طرف بھی وحی کی. یہ بات وحی کے ذریعے سے کہہ دی گئی ہے کہ اے انبیاء کے مخاطب اور اے قرآن کے مخاطب، خدا را غور کرو ان الفاظ پر، لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا، لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تیرے سارے عمل ضرور بالضرور مٹ جائیں، تیری نمازیں، تیری روزے، تیرے صدقے، تیری خیرات سب مٹ جائے گی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً یقیناً تو سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. بل اللہ فاعبد، لہذا شریک بنانے کی بجائے صرف اللہ کی عبادت کر. وکم من الشاکرین، اور اس کا شکر گزار بن کے. لہذا میرے بزرگوں اور دوستو، عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ صرف کس کے لیے مخصوص ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مظاہر قدرت کو سجدے مت کرو، سورج کو اور چاند کو سجدے مت کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سجدہ اس کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. اور وہ کون ہے؟ ہر وہ پیر، ہر وہ سو کارڈ خود کو پیر کہلانے والا جو اپنا سجدہ مریدوں سے کرواتا ہے اور مریدنیوں کو جفیاں ڈالتا ہے، وہ رب کا پیر نہیں ہے، وہ شیطان کا پیر ہے. کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. لعن اللہ اليہود والنصارى، اللہ کی پھٹکار ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے مزارات کو، وفی روایت صالحین، اور ایک روایت میں ہے ان کے صلحاء اور اولیاء اللہ کی مزارات کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، متھے ٹیکتے ہیں. لعنت کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے. حضور نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقط اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی نظر مانی اس نے شرک کیا، اور یہ شرک جلی ہے. اور شرک خفی کا بیان فرمایا، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ اکبر، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں. کیسے؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. یہاں ایک وضاحت کر دوں اور میری طرف آپ کا دھیان رہنا چاہیے، جو سو رہا ہو اس کو بھی جگائیں، اتنی اس گرمی میں کیسے سو رہے ہیں؟ ذرا جملے پر غور کیجئے. محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات والتسلیمات کی ذات کریمہ سے محبت اللہ کی مخلوق میں سب سے مقدم. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اسے میری ذات سے محبت اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو. یہ عقلی محبت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی محبت، جو سوچ سمجھ کر محبت کی جا رہی ہے. ایک فطری محبت ہے جو مویشیوں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، یہ فطری ہے. ایک عقلی محبت ہے جو سوچ سمجھ کر پوری طرح بیدار ہو کر کی جاتی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، مومن کا، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ الہ ہونے میں سب سے محبوب اللہ تعالی ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہیں، اور مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور میرے آقا کے سوا مصطفیٰ کو. لہذا آج کے بیان میں جو بات جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ لا تجعلوا للہ اندادن. سب سے پہلے اس کا ذکر ہوا کہ جانتے بوجھتے اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور اس کے اختیارات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ بناؤ. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں بیان فرمائی، وقال المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ جملہ کو مشکل ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم. سورہ حج کی آیت نمبر 31 میں ہے، ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فکأنما خر من السماء، ایسے ہے جیسے آسمان سے اس کو نیچے پھینکا گیا، فتختفه الطیر، اور پرندوں نے نوچ نوچ کے اس کی بوٹی بوٹی کر دی، اور تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا ہوا نے، آندھی نے اس کو گہری کھائی میں جا کے گرا دیا، بالکل فنا ہو کے رہ گیا. دو جگہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116، انہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ توبہ کر کے دنیا سے نہ جاؤ. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلا کو تو گناہوں سے بھر کے لے آئے، ثم لقیتنی، پھر مجھے اس حال میں ملے، لا تشرکو بھی، اس گٹھڑی میں اور سب کچھ ہو، شرک نہ ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی بڑی گٹھڑی تجھے بخشش کی عطا کروں. اللہ فرمائے، اللہ فرمائے، حدیث قدسی. اس لیے میرے بزرگوں، شرک کا آغاز کب ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل بعد میں ذکر کریں گے، لیکن ایک دعا ضرور یاد کر لیجئے آخر میں، جو خود میرے آقا نے سکھائی ہے، محبوب کریم علیہ السلام و تسلیمات نے سکھائی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، آپ سرکار نے دعا سکھائی، جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ شرک چیونٹی کی طرح، چیونٹی جیسے چلتی ہے، ویسے لوگوں میں داخل ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا، قولو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نعوذ بکا من ان نشرک بکا شیئن نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، اے اللہ، جانتے بوجھتے اگر ہم شرک کریں تو تم جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شریک بنائیں کسی کو، اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، جانتے بوجھتے شرک کریں اس سے تو ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ونستغفرک لما لا نعلم، اور اگر نادانی میں کبھی ہم سے شرک ہو جائے تو اس سے دل سے معافی مانگ. اللہم انا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به، اے اللہ، جانتے بوجھتے میں تیرے ساتھ شریک بناؤں کسی کو، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم به، اور بھولے سے اگر ہو جائے، نادانی میں ہو جائے، تو یا اللہ تو اسے معاف کرنا. یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ خود محبوب کریم علیہ السلام نے سکھائی. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کا پہلا پیغام ہے جس میں قرآن کریم میں اللہ نے روکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرتوں میں اور اس کے اختیارات میں کسی اور کو اس کا سانچی اور شریک نہیں بنانا ہے. اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.